رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس قد أزل لكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا إلى آخر ما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر سال جیسا کہ معمول ہے رمضان سے پہلے رمضان سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جاتی ہیں تاکہ ہم لوگ رمضان کو صحیح طریقے سے گزارنے کا اہتمام کریں. اگرچہ ابھی رمضان کو کافی فاصلہ ہے, زمانہ ہے, لیکن اب شاید اس کے بعد کہیں اس طرح رمضان سے پہلے مل بیٹھنے کی نوبت آوے یا نہ آوے. اور ہمارے لیے تعلیمات نبویہ میں نمونہ بھی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رجب کا چاند دیکھنے پر دعا سکھلائی ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, کہ اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما, گویا ہماری زندگیوں میں اتنی برکت ہو جائے کہ ہم لوگ رمضان تک پہنچ جائیں, اس کو پا لیں. گویا رجب ہی کے مہینے سے رمضان کا انتظار اور اس کی تیاری کروائی جا رہی ہے. بہرحال رمضان المبارک کا مہینہ بڑا عظیم الشان ہے, بڑا بابرکت والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا اہتمام ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اس کی طرف متوجہ فرمایا. اپنی کتاب قرآن پاک جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کی گئی, اس کے نزول کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا. قرآن کے دو نزول ہیں, ایک تو پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر اتارا گیا, وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں شب قدر میں, اور دوسرا تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالہ دور نبوت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. اور اس کی شروعات بھی راجح قول کے مطابق رمضان ہی کے اندر ہوئی, پہلی وحی, جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جو امام المغازی ہیں ان کے قول کو کہ پہلی وحی رمضان میں آئی ہے راجح قرار دیا ہے, اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بابرکت کلام جو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا, وہ بھی رمضان ہی میں, بلکہ قرآن ہی کی کیا خصوصیت ہے, تمام آسمانی کتابیں تورات جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کی گئی, زبور جو حضرت داؤد علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام پر نازل کی گئی، اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام پر نازل کی گئی، اور دوسرے صحیفے جو حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت نوح وغیرہ پر نازل کیے گئے، یہ سب ہی رمضان کے مہینے ہی کے اندر اتاری گئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے۔ اسی لیے قدیم زمانے سے اکابر کا یہی معمول رہا کہ رمضان میں ویسے تو تمام ہی عبادتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے اکابر ہیں جو رمضان کے ہر دن میں ایک ایک قرآن بلکہ اس سے بھی زیادہ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ کے کلام کے ساتھ ماہ مبارک کو خصوصی اہتمام ہے، خصوصی ربط ہے، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں اس کی طرف متوجہ فرمایا۔ اور قرآن دین اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن روزہ، یہ بھی اسی مہینے کے اندر فرض کیا گیا۔ سن ہجری دو میں پہلے پہل روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تھا، تو رمضان کے روزے بھی اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے، جو اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہیں۔ تو بہرحال یہ رمضان کا مہینہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ اس کو وصول کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں متوجہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے بھی امت کو اس کی طرف متوجہ فرمایا۔ چنانچہ آپ کا معمول تھا کہ شعبان کے آخری دنوں میں آپ بیان دے کر، تقریر فرما کر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو رمضان کی اہمیت اور اس کے وصول کرنے کے طریقے کی طرف متوجہ فرماتے تھے۔ ابھی جو روایت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں ہمیں صحابہ کو خطبہ دیا، اور اس میں آپ نے یہ باتیں فرمائی۔ فضائل رمضان میں سب سے پہلی حدیث جو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا وہ یہی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں جو رمضان سے تعلق رکھتی ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے اہتمام کی طرف امت کو متوجہ کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ رمضان کے لیے بڑے اہتمامات ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی نیکیوں کی راہیں اللہ کی طرف سے آسان کر دی جاتی ہیں۔ جنت کے دروازے کھول دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نیک کام کرنا چاہیں ان کے لیے ان نیک کام کا کرنا آسان، ذرا سا ارادہ کیا اور آسانی سے آدمی وہ نیک کام کر لیتا ہے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، گویا گناہوں سے حفاظت کا بھی اللہ کی طرف سے سامان ہوتا ہے۔ شیاطین کو زنجیروں اور بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں جو امت کو گمراہ، انسانوں کو گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں، گویا ہر طرح سے اچھائیوں کے سلسلوں کو عام اور گناہوں کی گویا بند کرنے کے اسباب قدرت کی طرف سے مہیا کیے جاتے ہیں۔ یہ بڑا ضروری موقع ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا کر جو ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے بدعا فرمائی ایسے آدمی کے لیے جس نے رمضان جیسا مبارک مہینہ پایا اور پھر بھی اللہ کی عبادت کر کے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کر کے، اور اپنے آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کروایا۔ گویا مغفرت کے اتنے آسان راستے سر طریقے اللہ کی طرف سے وہ مہیا کیے گئے تھے، اس کو اختیار کر کے اپنے گناہ بخشوا تھا، پھر بھی یہ بڑا محروم ہے جس نے اپنے آپ کو رمضان کی برکات سے محروم رکھا۔ حضور بھی ایسے آدمی کو محروم ہی فرماتے ہیں. تو بہرحال یہ رمضان کا مہینہ جو ہے بڑا ایسا بابرکت عظمت والا مہینہ ہے, بڑا اہمیت کا گویا حامل ہے کہ اس کو ہمیں جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے بزرگوں کے یہاں, اور اس کا بڑا اہتمام رہا ہے, اور ہر مسلمان کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. یہ گویا ہماری روحانیت جو سال بھر کی دنیاوی مشغولی کی وجہ سے جو ہے وہ روحانیت کی بیٹری جو ڈاؤن ہو جاتی ہے اس کو چارج کرنے کا زمانہ ہے. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو رمضان گزارے جاتے تھے تو حضرت کے یہاں 10, 10:30, 11 بجے مستقل حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوتا تھا. لیکن بڑوں میں سے جب کوئی آتا تھا, جیسے حضرت مولانا علی میاں ہیں, حضرت مولانا عمران خان ہیں, یا حضرت مولانا جو ہے عبد الحلیم صاحب ہیں, تو وہ ان کو خصوصیت سے بیان کے لیے کہا جاتا تھا. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے, ان سے حضرت نے فرمایا, اس موقع پر بیان دیا, حضرت نے یہی ایک جملہ بڑا عجیب و غریب فرمایا کہ یہ ہماری روحانیت کی بیٹری کے چارجنگ کا زمانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اصل تو پیدا فرمایا ہے اپنی عبادت کے لیے, جیسا کہ قرآن پاک میں ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اگرچہ فرشتے بھی ہیں جو وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں, لیکن انسانوں سے جو عبادت مطلوب ہے وہ ایک الگ قسم اور الگ نوعیت کی ہے, جو فرشتے کرتے ہیں اس سے الگ. فرشتوں کو تو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کی سرشت اور ان کی طبیعت میں اللہ کی نافرمانی کا کوئی مادہ نہیں ہے. یا فلون ما یمرون لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ کا جو حکم ہے اس کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے, اور جو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے وہی کام کرتے ہیں. گویا اگر وہ گناہ کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے, ان میں گناہوں کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اب وہ گناہ نہیں کرتے, عبادت میں مشغول ہیں, تو یہ کوئی ایسا کمال نہیں ہوا. انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ انسان کی طبیعت میں, سرشت میں, اس کے مزاج میں دونوں چیزیں رکھی ہے. وَحَدَيْنَاهُنْ نَجْدَيْنِ, قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں راستے انسان کو اللہ نے بتلائے ہیں, نیکی کا بھی برائی کا بھی اختیار دیا ہے. آدمی اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے نیکی کے راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہوں گے اور جنت کی نعمتوں سے نوازیں گے, اور خدا نہ خواستہ اگر وہ گناہ کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو دنیا میں ایسی کوئی, اللہ نے ایسا نظام نہیں بنایا کہ کوئی گناہ کرنا چاہے تو نہ کر سکے. اللہ چاہتا تو ایسا بھی ہو سکتا تھا, لیکن چونکہ انسان کو اللہ کی طرف سے اختیار دیا گیا ہے تو اس اختیار کے پیش نظر انسان اگر اپنے اس اختیار کو غلط استعمال کرتے ہوئے گناہ کرنا چاہے تو گناہ بھی کر لیتا ہے, لیکن اس پر پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اور اس کو عذاب دیں گے, جہنم میں ڈالیں گے. تو بہرحال انسان کی اصل پیدائش جو ہے وہ تو اللہ کی عبادت کے لیے ہے. جو انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ 24 گھنٹے آدمی اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہتا. جیسے کوئی آدمی کسی مقصد کے لیے کوئی چیز بنائے تو اس چیز کو اسی میں ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے, دوسرے کسی کام میں اس کو لگایا نہیں جاتا. تو انسان کے لیے کو بھی چاہیے تھا کہ گویا وہ 24 گھنٹے اللہ کی اطاعت میں, عبادت میں مشغول رہتا, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے لیے آسانی کر دی چونکہ اس کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر خود طبیعی تقاضے بھی ہیں, کھانے کا تقاضا ہے, پینے کا تقاضا ہے, اپنی ہم جنس عورت کی طرف جو ہے شہوت اور میلان بھی ہے. تو یہ طبیعی جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی بھی شکلیں شریعت مطہرہ نے بتلائی ہیں, اور اپنے اس کھانے پینے کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ظاہر ہے دنیاوی اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے, ان اسباب کو بھی اختیار کرنے کی شریعت کی طرف سے اجازت دی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت 24 گھنٹے کی فرض نہیں فرمائی, بلکہ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز ہے, مخصوص اوقات ہیں کہ اس میں نماز پڑھو, باقی وقت آپ اپنی فیکٹری چلاؤ, آپ اپنی دکان چلاؤ, آپ اپنی کھیتی باڑی کرو, آپ اپنے کاروبار میں مشغول رہو, اللہ نے اجازت دی. لیکن اللہ کی طرف سے دی گئی اس اجازت کو انسان جو ہے وہ غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے. اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو 5 وقت کی نماز ہے وہ بھی پڑھتا نہیں ہے, یا جو پڑھتے ہیں وہ بھی جس انداز سے اس کو پڑھنا چاہیے, جیسا کہ اس کا حق ادا کرنا چاہیے, اذان سے پہلے مسجد پہنچے, تیاریاں کرے نہیں, اذان سنتا ہے اس کے باوجود یوں دیکھتا ہے گھڑی, کبھی تو جماعت کے اندر 20 منٹ دیر ہے, ابھی جا کے کیا کریں گے, وہاں تو کوئی کام ہے نہیں, یہاں کام ہے, فیکٹری میں کام ہے, دکان میں کام ہے, وہاں جائیں گے تو یہ کام چھوٹ جائے گا, گویا اپنا کام ہی اس نے یہ تجویز کر لیا, حالانکہ اس کا کام تو اللہ نے تجویز کیا تھا کائی کا, عبادت کا. تو بہرحال ایک انسان کا اس کاروبار میں مشغولی کی نتیجے میں ایک مزاج بن جاتا ہے, انسان جس کام کو کر لے کرتا ہے پھر اس کے ساتھ اس کا تعلق ربط ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کا مزاج بھی ویسا ہی بن جاتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے قلب پر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں, اور اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ جس انداز سے مضبوط ہونا چاہیے اس میں کمی آ جاتی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک اور نظام رمضان المبارک کے نام سے ایسا بنایا گیا کہ سال بھر کاروبار کی مشغولی کی وجہ سے دل کے اندر جو میل کچیل آ گیا ہے اور جو پردے پڑ گئے ہیں اللہ کی یاد کے معاملے میں غفلت پیدا ہوئی ہے, اس کو دور کرنے کے لیے کہا کہ یہ موقع ہے. جیسے فیکٹری والے جانتے ہیں کہ فیکٹری چلائی جاتی ہے مشینری, تو مشینری کی خاصیت ہے 4, 5, 6, 7 مہینے تک جب چلائیں گے برابر تو پھر اس کے اندر میل ہو جاتا ہے, اس میل کو دور کرنے کے لیے اس کی سروس کرانی پڑتی ہے اور اس کا اوور ہالنگ کرنا پڑتا ہے. اگر سروس اور اوور ہالنگ نہ کی جائے تو وہ پھر مشین وہ جیسا کام کرنا چاہیے وہ کرتی نہیں, بلکہ اگر مدت تک اس کی اوور ہالنگ نہ ہو اور سروس نہ ہو تو ایک وقت آئے گا کہ وہ مشین بالکل کیا ہو جائے گی, بیکار ہو جائے گی, اور جس کام کے لیے وہ بنائی گئی ہے وہ کام اس سے ہوگا نہیں. یہی حال انسان کا بھی ہے. تو گویا انسان کاروبار ہی کے اندر مشغول رہے گا تو پھر اس کا کاروبار کی وجہ سے قلب میں جو میل جمع ہوتا ہے اس کو دور کرنے ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ رکھا ہے کہ بھائی چلو 12-11 مہینے تو آپ نے کاروبار میں دھیان دیا, نماز بھی پڑھتے رہے, لیکن نماز کا جیسا حق ادا کرنا چاہیے تھا اس میں کمی رہی. اب ہم ایک مہینہ ایسا دیتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ اپنے آپ کو ہماری عبادت کے لیے, ہمارے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے, آپ کے دل میں سال بھر کے کاروبار کے نتیجے میں جو میل کچیل آیا ہے, جو غفلت پیدا ہوئی ہے اور جو کمی آئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے استعمال کیجئے, لگ جائیے. گویا رمضان کے مہینے کو چاہیے تو یہ کہ آدمی پورا لگا دے, کس میں؟ عبادت میں. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قدیم زمانے میں تو ہمارے اکابر کے یہاں اس کا اہتمام ہوتا تھا, جو نوکری والے سروس والے ہوتے تھے وہ رمضان کے لیے باقاعدہ چھٹیاں لے لیتے تھے اور ان چھٹیوں کو رمضان کو صحیح طریقے سے گزارنے کے لیے استعمال کرتے تھے, اور جن کے کاروبار تجارت ہے وہ بھی گویا بہت کم حصہ وقت اس میں لگا کر باقی وقت اللہ کی عبادت کے اندر. اور حضرت شیخ فرماتے ہیں کھیتی باڑی والے وہ تو کسی کے نوکر بھی نہیں ہیں, اگر اور کوئی ایسا یہ بھی نہیں, اگر ایک مہینہ اپنا ادھر ہی دھیان دیں تو اس سے کوئی کھیتی باڑی میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. بہرحال ضرورت اس کی ہے کہ آدمی سال بھر کے اس کاروبار کو جو کرتا تھا اس کی طرف سے دھیان ہٹا کر اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ تعلق کے درست کرنے میں, مضبوط کرنے میں, اور کاروبار کے نتیجے میں, دنیا کی مشغولی کے نتیجے میں دل کے اندر جو میل کچیل آیا ہے, جو غفلت پیدا ہوئی ہے, اس میل کچیل کو صاف کرنے اور اس غفلت کو دور کرنے کے لیے مشغول ہو جائے. اس لیے مناسب تو یہی ہے کہ رمضان المبارک کا کوئی ایسا نظام بنایا جائے کہ اس میں آدمی جو ہے ہمیشہ اللہ ہی کی طرف متوجہ رہے. ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ عبادتیں بھی ہیں جو رمضان کے اندر لازم کی گئی ہیں, ان میں سے ایک تو روزہ ہے جو فرض کیا گیا, اور تراویح ہے جو فرض تو نہیں کی گئی, اس کو اللہ کی طرف سے سنت قرار دیا گیا ہے نفل کے درجے میں، لیکن بہرحال ایک مخصوص عبادت ہے رمضان المبارک کی. گویا رات کی عبادت قیام جو ہے، تو رات کا کچھ حصہ اللہ کے قیام کے ساتھ لیے اور دن بھر بھوکا رہ کر اللہ کا. اور یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو انسان ہی ادا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج میں بھوک کا، پیاس کا، اپنی بیوی کی طرف میلان کا تقاضا رکھا ہے. آدمی جو ہے وہ روزہ رکھ کر کے اپنی جو ہے تقاضے کو دباتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. فرشتے روزہ رکھنا چاہیں تو ابھی رکھ سکتے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر بھوک کا کوئی تقاضا ہی نہیں ہے، پیاس کا تقاضا ہی نہیں. یہاں تو بھوک ہے پھر بھی وہ کھانا کھانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کھانے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، وہاں تو بھوک کہاں ان کو لگتی ہے. اس لیے گویا ایک ایسی عبادت ہے جس کو انسان ہی ادا کر سکتا ہے، فرشتے ادا نہیں کر سکتے. تو بہرحال اسی لیے حدیث میں آتا ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں. یعنی گویا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خاص طور پر اللہ کے لیے انجام دی جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کا دخل کم رہتا ہے. نماز میں تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نیت باندھ کر، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، دو چار آدمی تو دیکھیں گے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کے دل میں بھی خیال آئے گا کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں. خیر خیرات کرے گا تو فقیروں کو جب بانٹ رہا ہوگا تو دو چار آدمیوں کی تو نظر پڑے گی، تو وہاں بھی حج میں جائے گا تو لوگ دیکھ رہے ہیں فلاں صاحب حج میں گئے. آج کل تو اشتہارات بھی باقاعدہ دیے جاتے ہیں. تو بہرحال لیکن یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں آدمی نیت کر لے تو کسی کو بھی، یہاں تک کہ گھر کے آدمیوں کو بھی پتا نہیں چلتا، الا ہے کہ وہ کہے کہ میں نے روزے کی نیت کی ہے. ہمارے علماء اور فقہا کے اندر ایک بہت بڑے عالم فقیہ گزرے ہیں جن کی کتاب ہمارے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، ہدایہ فقہ کی مسائل کی بڑی مشہور کتاب ہے. 12 سال کے عرصے میں انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے، لکھا ہے کہ ان 12 سال تک انہوں نے روزے رکھے اور اس شان سے رکھے کہ گھر والے تو وہ جہاں اپنے کمرے میں، جہاں یہ کتاب کی تصنیف میں مشغول تھے، کھانا بھیج دیتے تھے، لیکن وہ کھانا وہ فقیر کو دیتے تھے اور روزہ رکھ لیتے تھے. ان 12 سال تک روزہ رکھ کر کے انہوں نے یہ کتاب کی تصنیف کی اور گھر والوں کو بھی پتا نہیں چلا کہ انہوں نے روزہ رکھا تھا. گویا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا دوسرے کو پتا نہیں چلتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سومو لی وانا اجزی بھی، میں اس کا بدلہ دوں گا. دوسری عبادتوں کے ثواب کے متعلق حدیثوں میں کہ بھائی 10 گنا ثواب ملتا ہے، 70 گنا، 700 گنا، لیکن جو ہے روزے کا ثواب ایسا ہے کہ جو معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ ہی، فرشتے بھی نہیں جانتے کہ اس کا ثواب کتنا اللہ تعالیٰ دیں گے. گویا یہ ایک عجیب و غریب عبادت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ عبادت اسی رمضان کے اندر ادا کی جاتی ہے. اس لیے روزے کا اور پھر روزہ والی عبادت جو ہے، جیسا کہ اس کا حق ہے، اس کے مطابق اس کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. روزہ کے مستقل فوائد ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے اگلی امتوں کا فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آئے، یعنی تمہارا مزاج اللہ سے نافرمانی کے سے بچنے کا بنے. اللہ کی نافرمانی سے بچنا، گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اسی کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے. یہ روزہ جو ہے نا، تقویٰ حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. قرآن میں اسی کو روزے کی خاصیت قرار دی گئی ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ روزے کے اندر تقویٰ کب آئے گا؟ جبکہ روزے کے تقاضوں کے مطابق ہم روزہ رکھیں گے. اسی لیے لکھا ہے کہ وہ روزے کے درمیان آدمی کو چاہیے کہ اپنی آنکھ کی حفاظت کرے، بد نگاہی کا ارتکاب نہ کرے، زبان کی حفاظت کرے، زبان والے جو گناہ ہیں بد زبانی کے اس کا ارتکاب نہ کرے، کان کی حفاظت کرے، اپنے دوسرے اعضاء کی حفاظت کرے. یہ سب کیا ہے؟ گویا ان سب چیزوں کا اہتمام کرے گا تو روزے کا جو حقیقی فائدہ ہے اور جس مقصد کے لیے شریعت نے روزہ ہمیں رکھنے کا حکم دیا ہے، یعنی تقویٰ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کا مزاج اسی وقت پیدا ہوگا. ورنہ اگر روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ صبح سے شام تک بھوکے تو رہے, پانی بھی نہیں پیا, بیوی سے اپنی ضرورت بھی پوری نہیں کی, لیکن بدنگاہی کا ارتکاب کرتے رہے, بس زمانی میں مشغول رہے, دن بھر ٹی وی دیکھتے رہے, گانا سنتے رہے اور غیبتوں میں مشغول رہے, تو روزے کا جو فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. روزہ اس عبادت کا جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے, بھائی دیکھو آپ نے اپنے کمرے کے اندر اگر اے سی لگا رکھا ہے ایئر کنڈیشنر, تو اب ظاہر ہے کہ وہ اے سی کمرے کو ٹھنڈا کرتا ہے, اس کی خاصیت ہے, لیکن ٹھنڈا کب کرے گا جب کہ آپ کمرے کو بند رکھیں, کوئی کھڑکی کوئی سوراخ کوئی دروازہ کھلا ہوا نہ رہے. اگر کوئی دروازہ کھلا ہوا رکھا, کھڑکیاں کھلی ہوئی رکھی, تو وہ اے سی فل چلائیں گے اور صبح سے شام تک 24 گھنٹے چلائیں گے تو بھی ذرہ برابر کمرہ ٹھنڈا ہونے والا. اب کوئی آدمی یوں کہ بھائی اے سی تو چلا ہے لیکن کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوا, آپ نے تو دروازے اور کھڑکیاں باہر کی جو گرم ہوا ہے اس کے آنے کے لیے کھلی رکھی تھی, تو بھلا کیسے ٹھنڈا ہوگا. اسی طریقے سے روزہ تو ہم رکھتے ہیں, کھانے پینے سے جمع سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں, لیکن آنکھ کی کھڑکی کھلی رکھی ہے اور اس کے ذریعے سے گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے, زبان کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اس کے ذریعے سے گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے, غیبتیں ہو رہی ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے, کان کی کھڑکی کھلی رکھی ہے اور اس کے ذریعے سے گانے سنے جا رہے ہیں, غیبت سنی جا رہی ہے, تو بھلا پھر اس روزے کا فائدہ کیسے ہوگا. تو حقیقت تو یہی ہے کہ ہمیں روزے کے حقوق کو بھی ادا کرنا. علماء نے لکھا ہے کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے, یعنی تمہارے جسم پر, جسم کے اعضا بھی اس میں آ جاتے ہیں. روزے میں خالی بھوکا نہیں رہنا ہے, آپ کی آنکھ پر بھی روزہ فرض ہے, اس آنکھ کو آپ کو بدنگاہی سے بچانا ہے, اور زبان پر بھی روزہ فرض ہے, زبان کو بد زبانی سے بچانا ہے, کان پر بھی روزہ ہے, کان کو جو ہے غلط باتیں سننے سے بچانا ہے. تو یہ روزے کا حقیقی فائدہ اسی وقت ہوگا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے جو رمضان کے متعلق ہدایتیں دیتے تھے اس میں خاص طور پر پہلے تو یہ فرمایا, قد ازل لکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر, کہ تم پر سایہ فغن ہے, یعنی آ رہا ہے ایک مہینہ تو بڑا عظمت والا ہے, بڑا برکت والا ہے, ایسا مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, یعنی اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینے عبادت کرنے سے زیادہ ہے. 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے, ایک آدمی 83 سال اور 4 مہینے تک عبادت کرے جو ثواب ملے گا ایک رات یعنی شب قدر میں عبادت کا اتنا ثواب. حضرت شیخ فرماتے ہیں فضائل رمضان میں کسی صاحب قسمت کو ایسی شب قدر 10 مل جائیں تو یوں سمجھو کہ 850 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا. کتنی بڑی بات ہے, آدمی ہم لوگ اس کو حاصل کرنے کا اہتمام نہیں کرتے, شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے جاگتے ہیں. لوگ جاگتے تو ہیں شب قدر کا نام لے کر, لیکن سائیکلیں چلائیں گے چوک سے اسٹیشن, اسٹیشن سے اب سائیکلیں تو نہیں رہی, تو اب تو بائک کے اوپر یہاں سے جائیں گے ادھر جو ہے نا وہ کنارے کی طرف, کہاں دمس جائیں گے, ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے, یوں سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے شب قدر کو وصول کر رہے ہیں. شب قدر وصول کی جا رہی ہے, اپنے آپ پر بہت لاتا جا رہا ہے. اس لیے اصل تو یہ ہے شب قدر ہی کیا, پورے رمضان کا مہینہ ہمیں اس طرح گزارنا ہے کہ ایک گناہ کا بھی ہم سے ارتکاب نہ ہو. کوشش کرو, طے کرو, عزم کرو کہ رمضان کا مہینہ ہم ایسے گزاریں گے کہ ہم سے ایک گناہ کا بھی صدور نہیں ہوگا, ایک گناہ بھی وجود میں نہیں آئے گا. اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ آدمی جس طرح رمضان کا مہینہ گزارتا ہے سال پر اس کا پورا اثر گناہ کا. آپ نے رمضان میں گناہ کا ارتکاب کیا, رمضان میں کسی کے ساتھ لڑائی کی تو سال بھر لڑائی میں ہی گزرنے والا ہے, رمضان میں اور گناہ کا ارتکاب کیا تو وہ گناہ ہی سال بھر میں ہوتا رہے گا. اب آپ بچائیں گے آپ ان برائیوں سے تو سال بھر میں اس سے حفاظت کی توفیق ہوگی. تو بہرحال لیلۃ القدر کے وصول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بائک پر بیٹھ کر ادھر ادھر تفریح کرتے رہے, اس لیے آسان تو یہ ہے. دیکھو یہ رات کے اندر دو نمازیں آتی ہیں, مغرب اور فجر, تو صبح صادق کے بعد ہے, وہ تو دن شروع ہو جاتا ہے. تو فضائل رمضان میں حضرت شیخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ گویا آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ کوئی بھی مغرب اور عشاء کی نماز اس کی جو ہے جماعت کے بغیر نہ ہو. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان میں افطاری کے نام سے ایسے مشغول ہوتے ہیں کہ مغرب کی نماز تو افطاری کی نظر ہو جاتی ہے, اور پوری نماز نہ جماعت نہ چھوٹے تو کم سے کم ایک دو رکعت تو لوگوں کی جاتی ہے. گویا افطاری اتنی ضروری ہے کہ وہ چھوٹ نہیں سکتی, بھلے جماعت ہماری جاوے یا ایک دو رکعتیں جاوے. حالانکہ ایک ایک رکعت تو کیا خالی تکبیر تحریمہ, پہلی تکبیر جس سے نماز شروع کی جاتی ہے, وہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے. اس لیے اس کا میں تو کہا کرتا ہوں کہ پوری رات نہ جاگو. کچھ بات دیکھو, لیلۃ القدر وصول کرنے کے لیے ہم نے اپنے طور پر ایک جو ہے سلیبس اور نظام بنایا ہے, اس کے مقابلے میں آسان طریقہ یہ ہے کہ مغرب سے لے کے عشاء تک کا وقت عام طور پر لوگ اس کو کیا کرتے ہیں, ضائع کرتے ہیں. سحری افطاری کر کے آئیں گے, نماز پڑھ کے گھر جائیں گے تو گھر کھانے آئیں گے, مجلس بازی ہوگی, عشاء کا وقت اذان ہوگی, تو بہترین وقت تھا. آپ کی طبیعت بھی کیا ہے, بالکل جو ہے فریش ہے. آپ مغرب کے بعد جو ہے وہاں مسجد ہی میں رہ کر کے اوابین, تلاوت, دعا وغیرہ میں مشغول رہیں, یہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ ملتا ہے. اس گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کو اگر عبادت میں, اس سے بہتر وصول کرنے کا کیا طریقہ ہے. بعد میں تراویح کے بعد لے سو جاؤ تھوڑی دیر, پھر ذرا تھوڑی آنکھ لگنے کے بعد تو آرام مل گیا, پھر اٹھ کر کے مشغول ہو جاؤ. لیکن نہیں, ہمیں تو عبادت تھوڑی کرنی ہے, خالی عبادت کی نمائش کرنی ہے, اس لیے ہم یہ حرکتیں کرتے ہیں. ضرورت تو اس کی ہے کہ ایک ایک لمحہ وصول کرنے کا اہتمام کیا. اپنے بزرگوں کو دیکھا رمضان کے اندر کہ مغرب سے عشاء تک وہ کسی سے بات کرنے کے روادار نہیں, عموماً وہ نوافل کے اندر ہی. حضرت شیخ کو دیکھا, حضرت مفتی صاحب کو دیکھا, اور بزرگوں کو دیکھا, بس وہ اوابین اور اس میں ایسے مشغول رہتے تھے نوافل میں عشاء تک. بہرحال یہ بہترین وقت ہے عبادت کا, اور تراویح کو بھی پورا جی لگا کر کے پڑھنا ہے. حدیث اسی حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ اس کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا اور تراویح کو سنت قرار دیا, تو تراویح کو جس دلچسپی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ہم لوگ کیا کسی بھی طرح 20 رکعت پوری ہونی چاہیے جو ہے نا, اسی لیے پورے شہر کی خبر نکالتے ہیں کہاں جو ہے کم سے کم وقت کے اندر تراویح پوری. فلاں مسجد کے اندر 20 منٹ میں 25 منٹ میں امام صاحب سوا پا رہا, وہاں بھیڑ لگ جاتی, چاہے ایک لفظ بھی سمجھ میں نہ آوے, اور سمجھ میں آوے تو بھی پڑھنے کے لیے جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کی پابندی تو ہوتی نہیں ہے. یہ کیا, بلکہ کوئی بیچارہ اللہ کا بندہ صحیح پڑھنے سے اطمینان سے پڑھنا چاہے تو اس کو بھی چین سے پڑھنے دیتے نہیں, پیچھے پڑ جاتے ہیں. مزہ وہاں کتنا دھیرا پڑھتے ہیں, ذرا جلدی پڑھو, ارے بھائی آپ کو نہیں تو دوسری جگہ جاؤ, یہ ان کو بھی کیوں مصیبت میں ڈالتے ہو. لیکن بس ہمیں تو وہ رمضان اپنے انداز پر وصول کرنا ہے, تو اس پر تھوڑا ثواب ملے گا. ہمیں تو شریعت کے بتائے ہوئے انداز پر وصول کریں گے تو ثواب ملنے والا ہے. اس لیے تراویح بھی پورے نشاط کے ساتھ, شوق اور رغبت کے ساتھ, بہت سمجھتے ہوئے نہیں, ہم تو بہت سمجھتے ہوئے. بڑی تعداد تو وہ ہوتی ہے وہ سوا پارے کی تراویح میں بھی حال لوگوں کا یہ ہوتا ہے, پچھلی 2 صفحے تو بیٹھی رہتی ہے نا, اس انتظار میں کہ امام صاحب رکوع میں جاویں تو اٹھ کر کے ہم نیت باندھ. ارے بھائی اٹھ کر کے نیت پہلے سے ہی مان لو, کھڑا نہیں رہا جاتا تو بیٹھ کر کم سے کم قرآن تو سنا جائے نا, اندر نفل ہے بیٹھ ہی سکتے ہیں. لیکن یہ کائی کو کہ نیت ہی نہیں باندھی, ایسے ہی بیٹھے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, موبائل, وہاں بھی موبائل چھوٹتا نہیں ہے, وہاں تراویح ہو رہی ہے, پیچھے بیٹھے بیٹھے موبائل استعمال کر رہے ہیں. یہ کیا ہے, یہ ہم برکت لے کے جائیں گے یا عذاب لے کر کے جاتے ہیں. ضرورت ہے کہ گویا اس کا حق ادا کرنے کا اہتمام ہو, گویا پورے شوق کے ساتھ رغبت کے ساتھ قرآن پاک کو سنیں. ایک قرآن پورا تراویح کے اندر سننا سنت موقعہ ہے, پورا یعنی ایک کلمہ کیا ایک حرف ابھی چھوٹنے نہ پائے. آپ دیکھتے ہوں گے حافظ صاحب نے کل اگر ایک کلمہ چھوڑ دیا تھا تو پیچھے جو سننے والے ہوتے ہیں ان کو متوجہ کرتے ہیں وہ کل یہ کلمہ چھوٹ گیا تھا آج آپ کو اس کو پڑھنا ہے. یا اسی دن سلام کے بعد متوجہ کیا جاتا ہے یہ کیا ہے. گویا یہ کلمہ بھی اگر چھوٹ گیا تو قرآن جو پورا سنت موقعہ ہے وہ سنت ادا نہیں ہوگی. اور ہم تو قصدن جو ہے سلام نیت ہی نہیں باندھتے. ارے فوراً نیت باندھو گے اور قرآن نماز کی حالت میں سنو گے تب ہی یہ پورا قرآن سنت موقع سننا ہے وہ سنت ادا ہوگی. ایک کلمہ بھی ایک حرف بھی اگر چھوٹ گیا نیت کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے بغیر باہر سنا تو پھر وہ سنت ادا نہیں ہوئی. اس لیے اس کا اہتمام اور پورے شوق کے ساتھ بوجھ کے ساتھ نہیں. بعض لوگ تو بوجھ کے ساتھ, یہ بوجھ والی بات ہے. وہ آپ اپنے کسی محبوب کو دوست کو بلاویں اور وہ بوجھ سمجھ کر آپ کے ساتھ بات کر رہا ہو تو آپ کی غیرت اس کو برداشت کرے گی. آپ اپنے چھوٹے کو تو تمدو تماشے مانیں گے کہ یہ میرے ساتھ اس طرح جاؤ یہاں سے بھگا دیں گے. تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم پر کوئی گرفت ہوتی نہیں ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ پورے شوق اور رغبت کے ساتھ ہمیں تراویح کو ادا کرنا ہے, قرآن کو سننا ہے. تو یہ پھر یہ اسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے نفل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اس کو فرض کا اور دنوں میں فرض پڑھنے پر جو ثواب ملتا ہے, رمضان کے اندر نفل پر فرض کا ثواب. حالانکہ فرض کا مقام تو اللہ کے ہاں اتنا اونچا ہے کہ نفل اس کا مقابلہ نہیں کر, زندگی بھر نفل پڑھو تو وہ نفل ایک فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن رمضان کے اندر نفل پڑھیں گے تو اس نفل کا ثواب فرض کا. گویا سونے کا لوہے کا بھاؤ سونے کا ہو گیا, یعنی بھاؤ بڑھ گیا, بھاؤ بڑھ گیا. حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, وہاں جامعہ حسینیہ کے اندر شیخ الحدیث ہمارے بزرگوں میں سے ہیں. ماشاءاللہ بات بات عجیب و غریب مثالیں دیتے تھے. ایک مرتبہ فرمایا, ارے بھائی یہ لوہا سونے کے بھاؤ اگر حکومت اعلان کر دے کل ایک دن کے لیے لوہے کا بھاؤ سونے کے برابر, تو لوگ اپنے دروازوں کے جو ہے نا الڈراپ اور یہ سب نکال کر کے بیٹھ ڈالیں گے, کھیلیاں بھی نکال کے بیٹھ ڈالیں گے, وہ بعد میں لگا لیں گے. ابھی تو بھاؤ وصول کر لو لوہے کا سونے کے برابر. تو وہاں دنیا کے معاملے میں تو ہم ایسے چست ہیں لیکن آخرت کے معاملے میں وہ چستی نہیں دکھاتے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اس کو وصول کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ نفل کا ثواب فرض کے برابر, یہ تو ایسا ہی ہے جیسے سونا, بلکہ ان کو سونا لوہا سونے کا بھاؤ بک رہا ہے. اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر. عام دنوں میں آپ نماز پڑھتے ہیں اس پر جتنا ثواب ملتا ہے, رمضان میں اسی پر کتنا 70 گنا ملے گا. کہ کوئی چیز آپ یہاں مسجد اپنے گھر کے دروازے کے پاس بیٹھ کر بیچ رہے ہیں اس کی قیمت 1 روپیہ آ رہی ہے, اور اسی کو وراثا جا کر بیچیں گے تو 70 آئے گی. تو یہاں 10 آدمی بھی مانگیں گے تو آپ کہیں گے میں نہیں بیچوں گا, تو وہاں جا کے بیچوں گا کیوں, مجھے تو 70 والا بھاؤ وصول کرنا ہے. تو دنیا کے معاملے میں تو 70 والا بھاؤ وصول کرنے کے لیے ہم اتنے مستعد رہتے ہیں, اور آخرت کے معاملے میں بے اعتنائی برتتے ہیں. بہرحال یہ دراصل ضرورت ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے حالات کو پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جو طریقہ تھا حدیثوں میں آیا ہے. آخری عشرے میں بخاری شریف کی روایت کہ جب عشرہ داخل ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام کرتے تھے تو پھر ہمیں تو کیوں نہ کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ رمضان کو وصول کرنے کا بڑا اہتمام ہو. اور پھر اس میں آگے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ مواسات لوگوں کے ساتھ بھلائی اور خیرخواہی کرنے کا معاملہ ہے, مہینہ ہے, اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے. جو آدمی روزے دار کو افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس افطار پر اس کی مغفرت فرما دیں گے اور اس کو جنت جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے. اس روزے دار کو جتنا ثواب روزے پر دیتے ہیں افطار کرانے والے پر کو بھی اتنا ہی ثواب. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک کے بعد اتنے پیسے کہاں ہیں اور اتنی طاقت کہاں ہے کہ روزے کسی کو افطار کرائیں. حضور نے فرمایا افطار کرانے کے لیے پورا دسترخوان سجانے کی تھوڑی ضرورت ہے، ایک کھجور یا ایک گھونٹ جو ہے لسی پلا دیں گے تو بھی یہ ثواب تو ملے گا، کتنا سستا سودا ہے، یہ تو بہت عجیب و غریب چیز۔ اسی لیے اللہ کے بہت سے بندے جو ہے اس مہینے کے اندر اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں، ہمیں بھی اپنے گھر میں کچھ لوگوں کو افطار کرانے کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ خود پیٹ بھر رہے ہیں دوسرے کی طرف توجہ نہیں۔ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں غربا، اپنا آس پاس کے جو لوگ ہیں، اپنے پڑوس کے اندر ایسے لوگ ہیں، ان کو بھی ساتھ میں بلا لیا جائے، شریک کر لیا جائے، یہ مواسات کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اور اس میں کثرت کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چار چیزوں کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اور جنت کا سوال، اثر اللہ الجنہ، اور جہنم سے پناہ، واعوذ باللہ من النار۔ حضرت مولانا جو ہے محمد جان جی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، وہ وہاں مرکز پر ہمیشہ رمضان میں کہا یہ چار دعا وہ ساتھ میں، استغفر اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اثر اللہ الجنت، واعوذ باللہ من النار، یہ چار کلمے ساتھ پڑھا کرو۔ حضور نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے حدیث میں، اس کو کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو بہرحال ان دعاؤں کا چلتے پھرتے جتنا بھی زیادہ پڑھیں گے، اور اپنے آپ کو لغویات سے بچانے کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام جو ہے، اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام، اور اسی طریقے سے جو ہے دعاؤں کا اہتمام۔ دعا بھی بڑی قیمتی، ویسے تو افطار کے وقت کی دعا تو قبول ہوتی ہی ہے، اور ویسے بھی روزے کی حالت میں جب بھی کوئی روزے دار دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس بات کا حکم دے دیا ہے کہ وہ روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہے۔ کیسی عجیب و غریب نعمت ہے کہ بھائی اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ میرے روزے دار بندے دعا کر رہے ہیں، تم اس پر آمین کہو۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری دعا کو قبول کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی ہم کتنا کرتے ہیں اہتمام، ہماری طرف سے کیسی غفلت برتی جاتی ہے۔ سحری کا کھانا، اس کی مستقل فضیلت، کھانا ہم پیٹ بھر رہے ہیں، افطاری کی فضیلت نہیں ہے، افطاری تو کرنا ہے وقت پر، لیکن کھانے میں فضیلت سحری کی، تو ہم افطاری کا جتنا اہتمام کرتے ہیں ایسا سحری کا نہیں۔ بات تو رات کو پیٹ بھر کے سو جاتے ہیں، اٹھنے کی ضرورت نہیں رہتی، اسی لیے سحری کی طرف، سحری کو بابرکت کھانا کرا دیا گیا۔ وہ جو سراس میں ایک مرتبہ سحری تناول فرماتے تھے، بھائی آؤ برکت والا کھانا کھا لو۔ اور اس کو برکت والا کیوں کہا گیا؟ اس کے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ سحری کے لیے اب اٹھے گا تو اس بہانے سے دو چار رکعت بھی بولے۔ ہمیں تہجد کا بھی، ویسے تو اگر عام دنوں میں تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تو سحری کے لیے اٹھے تو وہ تو وقت ہے نا، تہجد پڑھ لی جائے، اور بہت سے تو سحری کے بعد بھی سو جاتے، حالانکہ سحری کے بعد ابھی کوئی زیادہ وقت تو فجر کی نماز میں باقی نہیں رہا، 20-25 منٹ باقی ہیں، تو اس وقت بھی سو، ارے بھائی 20-25 منٹ باقی ہیں، دعا کے اندر گزارو، اس کو قرآن کی تلاوت کرو، ذکر کرو، اور جو ہے نیکی میں مشغول رہو، یہ سو گئے۔ بات تو ایسے سو جاتے ہیں کہ پھر ایسی آنکھ لگی کہ فجر کی نماز ہی کیا ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے۔ یہ سب جو ہم نے انداز اختیار کر رکھے ہیں وہ کوئی رمضان وصول کرنے والے نہیں ہیں۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ رمضان کی وصولیابی کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور روزوں کا حق ادا کرتے ہوئے اگر روزے ادا کیے جائیں گے تو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے نوازیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے بشرطے کہ آدمی اس کو پھاڑ نہ دے۔ پہلے زمانے میں چمڑے کی یا لکڑی ہو یا لوہے کی بنی ہوئی ڈھال ہوا کرتی تھی، گول، جس کو ہاتھ میں پکڑ کر سامنے والے کا مقابلہ کیا جاتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں جو ہتھیار تھے وہ نیزہ تھا، تلوار تھی اور تیر تھا، تو کوئی تلوار کا وار کر رہا ہے تو وہ ڈال یوں رکھ دی تو اس کی وجہ سے وہ وار اس کے اوپر رک جاتا ہے، لیکن ڈالی اگر پھٹی ہوئی ہو تو وہ وار اس پھٹن میں سے آ کر کے آدمی کو قتل کر دے گا۔ تو اسی کو حضور فرماتے ہیں روزہ ڈال ہے، یعنی نفس اور شیطان کے وار کو روکنے کا کام کرتا ہے، بشرطے کہ آدمی اس روزے کو پھاڑ نہ دے، ڈال کو۔ بھائی کس سے پھٹتا ہے؟ غیبت سے، سمجھایا کہ نہیں؟ اب بہت سے تو وہ ہیں جن کے لیے روزہ گزارنے کا ذریعہ ہی کیا ہوتی ہے، غیبت۔ جب تک کہ اس طرح جو ہے نا وہ بیٹھ کر کے غیبت میں مشغول نہ ہو وہاں تک ان کا روزہ گزرتا نہیں ہے۔ تو بہرحال جن چیزوں سے بچنے کی طرف خاص طور پر تاکید کی گئی ہے اس کا، پھر رمضان کے مہینے میں اعتکاف کا، آخری وشرے کے اعتکاف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پوری زندگی برابر ہاں مدینہ منورہ میں اعتکاف کیا، ازواج مطہرات نے آپ کے بعد اعتکاف کا اہتمام کیا، اس لیے یہ ایک عجیب و غریب عبادت ہے جس میں آدمی اللہ کے گھر میں پڑ جاتا ہے تو سویا ہوا ہے تو بھی عبادت ہے، ثواب مل رہا ہے، وہ سوتے سوتے بھی ثواب کما رہا ہے، تو بہرحال اعتکاف کا بھی اہتمام جتنا ہو اتنا اچھا ہے، اور اعتکاف کے دوران اوقات کو وصول کرنے کا اہتمام کیا جائے، بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ یہ رمضان کا مہینہ لا رہے ہیں، اس مہینے سے ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو وصول کرنا چاہیے، اس سلسلے میں فضائل رمضان تو سنائی جاتی ہے لیکن ہم لوگوں کا مزاج ہے یہ رسائل جو فضائل کے ہیں سنائے تو جاتے ہیں لیکن حال یہ ہے کہ جو لوگ اس کے سنانے پر اصرار کرتے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ رسائل وہ باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے، وہ دوسری سوچ میں مشغول ہیں، اور بہت سی مرتبہ تو کوئی بات ایسے لوگوں کو بتاتے ہیں تو کہ کہاں لکھی ہے، وہ تو فضائل میں فضائل میں، وہ ہم تو روز سنتے ہیں ہمیں نہیں سن، دھیان سے سنا تو یاد آئے، دوبارہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی لیے سنوائی جاتی ہے، اس کو دھیان سے سنو، عمل کی نیت سے سنو، عمل کا اہتمام کرو، ہر ہر ایک ایک چیز ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے، اسے اصرار کر کے ہم سنواتے تو ہیں لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا تو پھر کیا حاصل، اس لیے گویا فضائل رمضانی میں بہت کچھ حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھ دیا ہے، لیلۃ القدر کے متعلق بھی لکھا ہے، یہ رات بھی بڑی قیمتی ہے جیسا کہ شروع میں بتایا، جو ایک ہزار مہینے کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے، یہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا رکھا ہے، اس لیے ان راتوں کے اندر عبادت کا اہتمام کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اہتمام کرتے تھے اور یہ اعتکاف بھی اسی مقصد کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ اس بہانے سے یہ رسالت کی عبادت نصیب ہو جائے، تو بہرحال ان چیزوں کا خاص اہتمام ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو خاص طور سے رمضان کے مہینے میں ہر قسم کی برائیوں سے روکنے کی کوشش بھی ہونی چاہیے، اپنے گھر کے لوگوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کیا جائے اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے خاص طور پر بچنے کا، اس کا تو عزم کر ہی لو، کر لو گے کیا، ٹی وی وغیرہ ہے اس کو بھی جو چھٹی دے دو، رمضان میں کوئی جو ہے گناہ کا ارتکاب ہونا نہیں چاہیے، اللہ تعالی ہم سب کو اس بابرکت مہینے کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما، ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج اور دست نگر نہ بنا. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حق، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ تو رمضان کے آنے والے مہینے کو اے اللہ ایسا جیسا کہ اس کا حق ہے اس کے مطابق گزارنے اور وصول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ غفلتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے خاندان اور ہمارے گھر اور ہماری بستی کے ہر ہر فرد کو اے اللہ اس کا اہتمام نصیب فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر نکاح کی صورتیں پیدا فرما، جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اے اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما، اے اللہ جو قید و بند میں محبوس ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ ادلب اور شام کے علاقوں کے اے اللہ اہل سنت والجماعت مسلمانوں کی ہر چیز کی حفاظت فرما. بشار الاسد اور روس کے درندوں کی چیرہ دستیوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنے فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ مہاجرین کے مسائل کو حل فرما. اے اللہ ترکیہ کی مدد فرما. اے اللہ دشمنان اسلام کی سازشیں جو اس کے متعلق ہیں اس سے ان کو ناکام کر دے. اے اللہ شیعیت رافضیت کے شر ان کی سازشوں ان کے غلبے سے عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک کے اندر بھی امن و امان کی فضائیں قائم فرما. اے اللہ دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام کر دے. اے اللہ شاعر اسلامیہ کی پورے پوری حفاظت فرما. ملک کے بسنے والوں میں آپس میں محبت، اے اللہ ہمدردی، رواداری، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ جو لوگ ان کے درمیان اے اللہ عداوت اور بغض کے بیج بو کر اپنے ناجائز مقاصد کو حل کرنا چاہتے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام کر دیں. شاعر اسلامیہ کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.